الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. گزشتہ دو نشستوں میں میں نے حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی. آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی ذاتی مسعود سے متعلق چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ تعالی پھر آئندہ جمعے سے ہم میلاد شریف کے موضوعات کی طرف بڑھیں گے. حضور اعلی حضرت امام اہل سنت 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی میں ہندوستان کے مشہور شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام سب سے پہلا جو رکھا وہ محمد تھا، اور پھر والد محترم اور جد کریم نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ تاریخی نام امام اہل سنت کا المختار تھا۔ والدہ محترمہ محبت سے امن میاں کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت جب بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، اور ایک جگہ اس کا ذکر بھی کیا، فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے جد کریم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ اپنے وقت کے بڑے زبردست عالم دین تھے، مفتی تھے، صوفی باصفا تھے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں دین کی بہت خدمت کی۔ عربی زبان کے علاوہ بھی کچھ زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ عربی زبان میں مملکہ حاصل تھا کہ آپ نے مجھ جیسے لوگوں کے لیے عربی زبان میں خطبہ تحریر فرمایا کہ جو جمعۃ المبارکہ اور عیدین میں میرے جیسے لوگ پڑھتے ہیں، کہ جو خطبہ علمی کے نام سے مشہور ہے، آج بھی جتنی اسلامی بک ڈپوز ہیں، شاپ ہیں، ان پر وہ خطبہ دستیاب ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس تک پہنچنا، بہت سارے لوگ آئے جو عربی زبان پہ جنہیں عبور حاصل تھا لیکن ویسا خطبہ نہ لکھ سکے کہ جیسا حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کے جد کریم نے لکھا۔ ایک روز اپنے نوجوان مرید کے ساتھ کسی کام سے مسجد سے باہر نکلے تو اس وقت ہندوؤں کا تہوار ہولی یہ منعقد ہو رہا تھا، انعقاد پذیر تھا، کہ جس میں وہ ایک دوسرے پر کلرز پھینکتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں۔ تو ایک عورت کو پتہ نہیں کیا شرارت سوجی، اس نے اپنے مکان پہ، چھت پہ وہ کھڑی ہوئی تھی اور دیکھا کہ مسلمان جا رہے ہیں، تو اس نے بہت سا رنگ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر پھینک دیا۔ آپ کا امامہ شریف رنگین ہو گیا، ریش مبارکہ اور لباس سے مبارکہ رنگین ہو گیا۔ اب نوجوان مرید نے جب دیکھا کہ میرے مرشد کے ساتھ یہ معاملہ اس عورت نے کیا ہے، تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ کہا حضرت آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس نے کیا آپ کی بے ادبی کی ہے، کہ سارا کا سارا رنگ اس نے آپ کے اوپر پھینک دیا، اور یہ اس نے شرارت کے طور پہ کیا ہے۔ تو حضرت مسکرانے لگے، فرمانے لگے اس نے ہمیں رنگا ہے نا، تم دیکھنا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا۔ چنانچہ یہ فرمانا ہی تھا کہ وہ عورت نیچے اتری اور حضرت کے سامنے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کی بہت خدمت کی۔ 1246 میں حضرت علام مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بریلی شریف میں مسند افتا کی بنیاد رکھی اور فتح و نویسی کا کام آپ نے شروع کیا۔ فتوے لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مفتی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور اب جو مفتی کا معنی ہے وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ تبدیل ہو کر کے رہ گیا۔ ہمارے کھارا در ہی میں آپ کو 4-5 ہزار مفتی مل جائیں گے، اور پہلے مفتیوں کا ملنا ہی بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ اور دور جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں آپ مفتیوں سے جیسا چاہے فتویٰ لے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ 1246 میں مسند افتا کی بنیاد رکھی اور اپنی ساری زندگی حضرت مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح و نویسی کا کام کیا۔ غالباً 1282 میں حضرت مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ برادران ملت، کوئی ہنر والا آدمی ہو، مثلاً کوئی ڈاکٹر ہو، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی ڈاکٹر بنے۔ کوئی اگر سائنسدان ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی سائنسدان بنے۔ تو جو شخص جس فن میں ماہر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی اس فن کو اختیار کرے اور وہ ماہر بن جائے۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی یقیناً یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے اور وہ دین کی خدمت کرے۔ پچھلے ادوار کو جس وقت میں دیکھتا ہوں، بزرگوں کے حالات و معاملات کو جب پڑھتا ہوں، واقعتاً انہوں نے اپنی اولادوں پر بڑی محنت کی اور ان کی اولادیں بھی ان کی طرح سے عالم بنی، بن کے اپنے والد سے زیادہ انہوں نے اپنا نام دنیا میں روشن کیا۔ لیکن آج جس وقت میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، آج نوجوان ڈاکٹر بننے کے لیے تو تیار ہے، سیاستدان بننے کے لیے تو تیار ہے، سائنسدان بننے کے لیے تو تیار ہے، لیکن آج عالم دین بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور حیرتناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں عالم دین کی اولاد بھی عالم دین بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے علماء کی جماعت پیدا نہ کی، اپنے بچوں کو اگر ہم نے عالم دین نہیں بنایا، تو آگے 30 سال اور 50 سال کا سوچو کہ پھر ہمارے ان سنی ممبروں کا کیا ہوگا، ان مساجد کا کیا ہوگا، ان محرابوں کا کیا ہوگا۔ آج ہی سوشل میڈیا پر جو دین کے خلاف بکواسات ہو رہی ہے، جو لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور اب تو یہ قادیانی لابیز بڑے مربوط پیمانے پر کام کر رہی ہے کہ باقاعدہ صبح صبح یہ کسی پارک کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں پر ناشتہ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ 2-5 آدمی نہیں ہوتے، یہ 80 اور 100 کے لگ بھگ آدمی ہوتے ہیں۔ اس میں آدمی بھی ہوتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور صبح ہی صبح وہ پارکوں کے اندر لوگوں کو ناشتہ کراتے ہیں، اور ناشتہ کرانے کے بعد پھر قادیانی مذہب کی تعلیم کلم کلا دی جا رہی ہے. ذرا 30 سال کے بعد کا سوچو مسلمانوں کہ یہ سوشل میڈیا پھر کیا روب اختیار کر لے گا. ذرا سوچو کہ پھر الیکٹرانک میڈیا یہ کہاں پر پہنچا ہوا ہوگا اور ہماری اولاد کہاں پر کھڑی ہوئی ہوگی. ہمارے والدین نے محنت کر کے, ٹھیک ہے ہم گناہگار بدکار سب کچھ ہیں لیکن ہمیں سنی تو بنایا, ہمارے علماء نے محنت کر کے ہمیں سنی تو رکھا, لیکن بات کا سوچو کہ ہماری اولاد سنی تو دور کی بات ہے, آگے کا سوچو کیا وہ مسلمان بھی رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی. جس طریقے سے گمراہیت اور بد مذہبیت اور لادینیت کو پھیلایا جا رہا ہے تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. عالم دین کی اولاد کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر سوچے کہ اس کے والد محترم کا انتقال ہو جائے تو اس کے والد کے ممبر کو سنبھالے گا کون, محراب کو سنبھالے گا کون, لوگوں کو دین کی باتیں بتائے گا کون, تو اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہر جہد سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آیا کہ ہم اس کو اس کے وقت کی تنخواہ کیا دے رہے ہیں. ہمارا گزارا 50,000 اور لاکھ میں نہیں ہوتا. جس عالم دین کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس کا گزارا 5,000 میں ہو سکتا ہے, 10,000 میں ہو سکتا ہے, 12,000 میں ہو سکتا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہم نے اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا. اور جو بچے اس وقت علم دین مدارس میں حاصل کر رہے ہیں, میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم اس کی ذمہ داری ایک ایک بچے کی اٹھا سکتے ہیں. کیوں ہم سٹرڈے نائٹ اور سنڈے اچھا کھانے کھانے کے لیے ہم ہائی وے پہنچ جاتے ہیں, ہم 2-4 ہزار کی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سجی کھا جاتے ہیں, کڑھائی کھا جاتے ہیں, تو کیا ایک ہفتے کے پیسے ہم کسی مدرسے کے بچے پہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بچہ آگے بڑھے اور عالم دین بن جائے, حافظ قرآن بن جائے, ہمارا پیسہ وہاں پر کام آ جائے. چلو ہم مہینے میں ایک ہفتے نہیں کھائیں گے, کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بغیر میکڈونلڈ کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم بغیر کے ایف سی کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم بغیر پیزا ہٹ کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ تو لوگوں ہمیں, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ سوچنا ہوگا, اس پر غور و فکر کرنا ہوگا. ہم نے علماء کی اولاد کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا اور انہیں ہم نے بڑی آزی اور انکساری سے رسپیکٹ دیتے ہوئے درخواست کرنا ہوگی کہ حضور آپ آئیے, آپ علم دین حاصل کیجئے. جس طرح ہم آپ کے والد سے محبت کرتے تھے اسی طرح سے ہم آپ سے بھی محبت کریں گے. آپ پڑھیے, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ امام صاحب آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کے ایک بچے کو ہم پڑھائیں گے, دوسرا کھڑا ہو کر کے کہے کہ حضرت آپ کے بچے کو ہم پڑھائیں گے. آپ اسکول کی فکر نہ کریں, آپ کتابوں اور کاپیوں کی فکر نہ کریں, ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دلائیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کر سکے. اگر جس دن یہ سوچ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیدار ہو گئی تو یاد رکھو کہ بس وہ ہماری کامیابی کا پہلا دن ہوگا. اور جس وقت ہم نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا تو یقیناً ان کی اولادیں بھی پھر آگے بڑھ کر کے عالم دین بنیں گی اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ناموں کو روشن کریں گی. تو بہت ضرورت ہے اس وقت علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی تاکہ ان کی اولاد محراب و ممبر کی طرف آئے. لیکن لوگوں, جو میں بعد کے معاملات دیکھتا ہوں, 20-25 سال کے بعد کے معاملات, تو مجھے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عشق رسول کی حفاظت فرمائے, ہمارے بیوی بچوں کے قلوب میں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے. تو بہت ضروری ہے ایک ایک بات کو سوچنا, اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ کسی کی بیٹی یا بہن ہے, سامنے سے رشتہ آتا ہے, سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ لڑکا کیا کرتا ہے, جواب ملتا ہے کہ لڑکا ڈاکٹر ہے. کوئی استقارے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم فوراً بیٹی اور بہن رشتے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے, جواب آتا ہے کہ لڑکا مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. اچھا بس نماز پڑھاتا ہے, لڑکا دین کا کام کرتا ہے. اچھا بس تقریریں کرتا ہے,
ذرا سوچو تو صحیح کہ دین کو ہم پس پوش ڈالنے لگ گئے ہیں اور دین والوں کو گویا کہ ہم ایک طریقے سے حقیر سمجھنے لگ گئے ہیں. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ امام صاحب بڑے شوق دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے 5 بیٹیاں دی ہیں، آپ پریشان ہیں نا شادی کی وجہ سے، تو ایک بیٹی کا نکاح آپ امام صاحب سے کر دے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ شرمندگی محسوس کرنے لگ گئے ہیں. لوگ اگر اس طریقے کے معاملات چلیں گے تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کون ان ممبروں اور ان محرابوں کو سنبھالے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا ان ممبروں، ان محرابوں اور ان مسجدوں کو سنبھالنا. خدا کے لیے اس پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و فکر کرو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد دی ہے، خدا کے لیے اپنے ایک بچے کو عالم دین بناؤ. تمہارا ایک بچہ عالم دین بن گیا تو یاد رکھو کہ وہ تمہارے خاندان کے ایمان کو محفوظ کرنے میں بہت کارآمد ہوگا. کہیں پر محفل ہوگی تم فوراً اس بچے کو طلب کرو گے، کسی کا جنازہ ہوگا تم اسی بچے کو بلاؤ گے، یار ہمارے گھر کا بچہ ہے یہ جنازہ پڑھائے. اور میں علماء کی جماعت سے بھی کہتا ہوں، یہ باپ کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، کسی عالم دین باپ کی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد عالم دین بنے اور اس کی اولاد اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، یہ باپ کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو عالم دین آپ بنانے کی کوشش کریں. آپ ممبروں اور محرابوں پر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دین کے صدقے آپ کی اولاد کو بھی عزت عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی رزق کے بند دروازوں کو بھی آپ کی اولاد پر کھول دے گا. تو دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو دوستو پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب اگر باپ عالم دین ہے تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا بھی عالم دین بنے. حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ عالم دین تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو عالم دین بنے، جو میرے نام کو روشن کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مولانا رضا علی خان صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی کو پیدا فرما دیا، جو حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد محترم ہیں. مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ بالکل اپنے بابا جان کے نقوش قدم پر چلے اور پڑھنے پڑھانے میں بڑا ملکہ انہوں نے حاصل کیا. اور جس وقت یہ درس دیتے تو ہندوستان کے دیگر شہروں سے بھی علماء کرام آتے اور ان کے درس میں شامل ہوتے. جس وقت یہ کتابیں پڑھاتے تو ہندوستان کے اور علماء بھی ان کے آگے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے. مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی حیات طیبہ میں کچھ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ غالباً میرا حافظ خطا نہیں کر رہا تو 52 سال کی عمر تھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ کی تکلیف میں انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. تو 52 سال کی عمر تھی، پیٹ میں شدید درد شروع ہوا اور اسی تکلیف اور اسی درد کی وجہ سے حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی کا وصال باکمال ہو گیا. اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ بزرگوں کا جو بچپن ہوتا ہے ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے، اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچپن کو دیکھتے ہوئے بزرگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے اور یقیناً یہ آگے جا کر کے دین متین کی خدمت کرے گا. اس میں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے بس میں چھوٹا تھا اور جب مدرسے جاتا تھا تو فرشتوں کی جماعت میرے ساتھ چلا کرتی تھی، اور وہ فرشتے مدرسے پہنچ کے لوگوں سے کہتے لوگوں راستہ دے دو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. فرماتے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ رکھا ہوا ہے. تو بزرگوں کا بچپن ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے، حضور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بچپن واقعی ان کی جوانی کی تصویر تھا. 1272 میں امام اہل سنت پیدا ہوئے، اور امام اہل سنت نے پھر ابتدائی تعلیم کا آغاز فرمایا صرف 3 سال کی عمر میں، ابتدائی تعلیم کا آغاز فرمایا. ہمارے یہاں کا 3 سال کا یا 4 سال کا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ توتلی زبان میں گفتگو کرتا ہے، لیکن حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کی یہ خوبی رہی کہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، بالکل درست لفظ اس کا بالکل آپ اسے بولا کرتے تھے. حضور امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کیا، اور یہ بچپن کے واقعات بھی امام اہل سنت کے بڑے حسین و جمیل ہیں. مثلا استاد کی محفل میں موجود ہیں، سارے طلبہ موجود ہیں، اب ایک طالب علم داخل ہوتا ہے اور استاد کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جواب دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، جیتے رہو، بیٹھ جاؤ. محفل پہ خاموشی ہے. اس ننی سی عمر میں امام اہل سنت کہتے ہیں استاد محترم، یہ سلام کا جواب تو نہیں ہے کہ جیتے رہو، سلام کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم سبق دیتے، دوسرے دن سننے بیٹھتے تو امام اہل سنت اس کے آگے کا سبق سنا دیتے. تو ایک بار تنہائی میں پوچھنے لگے، احمد رضا سچ بتاؤ، تم جن تو نہیں ہو؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن تم کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی. تو حضور اعلی حضرت امام اہل سنت عرض کرتے، میں جن نہیں ہوں، الحمدللہ انسان ہوں، اللہ کا فضل و کرم میرے شامل حال ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جو پڑھاتے ہیں اس سے آگے کا مجھے خود بخود یاد ہو جاتا ہے. 4 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کیا. بچپن میں حفظ نہیں کیا تھا، جب بڑے ہو گئے مفتی بن گئے، عالم بن گئے، اور جب آپ کے پاس مسئلے آتے، مسائل آتے، خطوط آتے تو ان خطوط کے پہ لکھا ہوتا الحاج الحافظ مفتی احمد رضا خان. تو ایک دن اپنے دوست و احباب سے فرمانے لگے کہ میں حافظ نہیں ہوں اور لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں اور میں حافظ ہوں نہیں، اب لوگوں کی یہ بات کہیں غلط نہ ہو جائے تو مجھے قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کر لینا چاہیے. آج دیکھیں آپ، کوئی عالم دین نہ ہو اور لوگ اسے عالم دین کہہ کے پکارے، اس کا تو 5 کلو خون بڑھ جاتا ہے کہ صاحب میں عوام میں کتنا مشہور ہوں، لوگ مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں، لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، لوگ مجھے پیر کہتے ہیں. حضور امام اہل سنت کی اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے، کئی لوگوں کی بات غلط نہ ہو جائے. آپ نے رمضان مبارکہ، ماہ رمضان شروع ہی ہونے والا تھا، اپنے دوست و احباب سے فرمانے لگے کہ چلو ہم قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرتے ہیں. تو پہلا روزہ تھا، قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کرنا شروع کیا، اور 29 یا 30 روزے جب مکمل ہوئے تو امام اہل سنت نے پورے 30 پارے قرآن کے حفظ فرما لیے تھے. یہ کمال حافظہ تھا. آج لوگ کہتے ہیں صاحب ایسا حافظہ کس کا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، حافظے کو کبھی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو امام شافعی کے استاد نے غالباً یہ بات کی تھی یا امام شافعی نے کی تھی، فرمایا تھا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حافظوں کو قوی فرما دے گا. اللہ اکبر! تو گویا کہ یہ گناہ، یہ بھی حافظے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں واقعتاً ہمارے حافظے بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہر دوسرے شخص کی شکایت یہ ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں. تو بالکل درست فرمایا کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے حافظے کو قوی فرما دے گا. حضور امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید و فرقان حمید کو حفظ کیا. 6 سال کی عمر شریفہ ہوئی، چھ سال کی عمر شریفہ میں امام اہل سنت نے 12 ربیع الاول شریف کی رات کافی مجمع تھا جو بریلی میں میلاد شریف کا اجتماع ہوتا تھا. صرف 6 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے اپنے والد محترم اور اپنے دادا محترم کے سامنے میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو فرمائی. یہ بہت بڑی بات تھی. والد محترم بھی مفتی اور جد کریم بھی مفتی اور ان کے سامنے گفتگو فرمانا یہ آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن امام اہل سنت نے گفتگو فرمائی. 8 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور مدارس کسی بھی فرقے کے ہوں یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے. وہ عربی گرامر کی کتاب ہے کہ جس کا نام ہدایت النحو ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے. پہلے ہم نحمیر پڑھتے ہیں، نحمیر کے بعد پھر ہدایت النحو، یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. بڑی مشکل کتاب. امام اہل سنت نے 8 سال کی عمر شریفہ میں اس کتاب کی شرح اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں تحریر فرمائی. عربی زبان میں 8 سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح کو آپ نے تحریر فرما دیا. اللہ اکبر. 10 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو ایک مشہور کتاب ہے مسلم الثبوت، فقہ کی کتاب. حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر عربی زبان کے اندر حاشیہ تحریر فرمایا. حاشیہ آپ دیکھتے ہوں گے، کوئی عربی کتاب آپ اٹھائیں تو ایک نمبر ڈال کر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اوپر کی طرف 1 2. کبھی آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس آئیں کہ حاشیہ کس کو کہتے ہیں. امام اہل سنت نے اس پر حاشیہ تحریر فرمایا، یعنی کوئی بات اگر کتاب میں مشکل ہے تو مصنف کیا کرتا ہے کہ اوپر ادھر 1 نمبر لگا دیتا ہے، پھر اوپر 1 نمبر لگا کر کے لکھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو امام اہل سنت نے اس کتاب پر 10 سال کی عمر شریفہ میں حاشیہ تحریر فرمایا. حضور امام اہل سنت نے 1272 میں پڑھنا شروع کیا، 1275 میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا، اور 1286 میں، یہ بنتا ہے 13 سال 4 مہینے 4 دن یا 5 دن بنتا ہے، 13 سال 10 مہینے 4 دن یا 5 دن بنتا ہے کہ اس میں امام اہل سنت نے اس وقت جتنے دینی علوم پڑھائے جاتے تھے سب میں امام اہل سنت نے ملکہ حاصل فرما لیا تھا. 13 سال 10 مہینے 4 یا 5 دن کی عمر میں امام اہل سنت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا. اب ذرا غور فرمائیں کہ امام اہل سنت کا حافظہ مبارکہ کیسا ہوگا. اللہ امام اہل سنت کے صدقے ہمارے حافظوں کو بھی قوی فرما دے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر سے کچھ دن عمر آگے بڑھتی ہے، اپنے والد محترم کے دار الافتاء میں داخل ہوئے، دیکھا ٹیبل پر کسی نے ایک پرچہ رکھا ہوا ہے اور اس پر سوال تحریر ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں، کسی عورت کا دودھ کسی بچے کی ناک سے ہوتا ہوا اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی. اب یہ بڑا مشکل سوال تھا. حضور امام اہل سنت نے دیکھا کہ سوال موجود ہے، چلو کچھ لکھتے ہیں. امام اہل سنت نے جواب تحریر فرمانا شروع کیا اور بڑے دلائل کے ساتھ. میں آگے گفتگو بڑھے گی تو آپ کو بتاؤں گا کہ امام اہل سنت کے لیے 15-20 کتابوں کا حوالہ دینا کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا. فلاں کتاب صفحہ نمبر فلاں لائن کے اندر یہ ہے، یہ عبارت یہاں پر ہے، یہ عبارت یہاں پر ہے، وہ زبانی یاد تھا انہیں. وہ ایسا اللہ رسول کا کرم تھا کہ کتابیں خود کھل کے امام اہل سنت کے سامنے آیا کرتی تھی. امام اہل سنت نے جواب تحریر فرمایا اور لکھا کہ حرمت رضاعت کو ثابت کر دے گا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی. لکھ کر کے خاموشی سے نکل گئے. والد محترم دار الافتاء میں داخل ہوئے، دیکھا اپنی مسند نشین ہوئے، پرچہ دیکھا تو سوال دیکھا اور جواب دیکھا. ہم جب گھر جائیں نا اپنے بچوں کی رائٹنگ چیک کر لیجئے گا. کبھی دیکھا اپنے بچوں کی کاپیز کو؟ کبھی دیکھنا بستہ کھول کر. یقیناً ٹیچر کے ریمارکس لکھے ہوئے ہوں گے، اپنے بیٹے کی رائٹنگ درست کروائیں، اپنی بچی کی رائٹنگ درست کروائیں، تحریر درست کروائیں. ہمارے پاس ڈائری نہیں ہے، ہم نے کبھی اپنے بچے کو بستہ کھول کے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ یہ 10-10 کلو کا بیگ تو لے کر کے جا رہا ہے تو کیا آج پیریڈ ہے ان کتابوں کا جو تو لے کر کے جا رہا ہے؟ اچھا وہ بھی مست ملنگ ہے، ہمارے بچے بھی وہ 15-15 کلو اٹھائے اور جاتے ہیں، وہ ٹیوشن کا کورس بھی اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اسکول کا کورس بھی بھرا ہوا ہے، ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جا کر کے بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، سارا دن فیس بک پر ہم نے لگا رہنا، کیا پوسٹ آئی، کس نے کس مولوی کو گالی دی، اچھا ان کو گالی دی، بہت اچھا کیا، اچھا ان کو گالی، ہم نے تو بس سارا دن یہی دیکھنا ہے اور یہی تماشے دیکھنے ہیں اور لگتا ہے اسی میں ہماری زندگی گزر جائے گی. لیکن دھیان دینے کی ضرورت ہے. امام اہل سنت نے جواب تحریر فرمایا ہے، جواب تحریر فرمایا، وہ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی تھی عربی زبان میں، یہ 10 سال کی عمر میں مسلم ثبوت پر حاشیہ لکھا تھا عربی زبان میں، اور یہ جواب امام اہل سنت نے اردو زبان میں تحریر فرمایا. والد محترم نے سوال دیکھا، جواب دیکھا، دنگ ہو گئے. جو جونیئر مفتی بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، مفتی صاحب یہ آپ نے لکھا؟ جواب، نہیں حضور. اچھا آپ نے لکھا؟ نہیں حضور. پھر یہ جواب لکھا کس نے ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے شہزادے احمد رضا آئے تھے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے، لگتا ہے احمد رضا نے ہی لکھا ہے. فرمایا اچھا بلاؤ ذرا احمد رضا کو. اب آتے ہیں نا، باپ اگر عالم دین ہے، مفتی ہے یا پیر ہے تو بچے تو آ جاتے ہیں. ہم بھی اپنے والد محترم نانا حضور کے حجرے میں آتے، دیکھ کے نانا حضور تعویذ کی ایسی لائن کھینچتے، ہم بھی بیٹھے بیٹھے ویسی لائن کھینچتے تھے. اپنے والد کو ساری زندگی دیکھا ایسے کھینچتے، ہم بھی ویسے ہی کھینچا کرتے تھے، اس طرح لکھتے اس طرح لکھتے ویسے لکھتے تھے. کہا اچھا بلاؤ ذرا احمد رضا کو بلاؤ. بلایا. اب 14 سال کا بچہ، کیا ہائٹ ہوگی اس کی، کھڑے ہوئے ہیں احمد رضا. والد محترم نے پرچہ لکھایا، احمد رضا بیٹا یہ جواب تم نے لکھا ہے؟ جی ابا جی میں نے لکھا ہے. اب کسی اولاد کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے اس کے لیے، اس کا 10 کلو خون بڑھ جاتا ہے کہ باپ اس کے سر پہ بس محبت کا ہاتھ رکھ دے. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں اجتماعات کے اندر جب بھی اصلاح کی بات آتی ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے بچوں سے پیار کرو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں دھتکارو نہیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں نہ دو، ان سے پیار سے بات کرو، ان سے محبت سے بات کرو. تمہاری اولاد ہے، تمہارا بچہ ہے، دکھڑے وہ دوسرے سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ وہ تمہارے پاس آ کر کے اپنے دکھڑے بیان کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ تم نے لفٹ ہی نہیں کرائی، تم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. اور جس وقت تم مرتے وقت بستر پہ لیٹے ہوئے ہوگے اس وقت پکار رہے ہوگے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے. اور ساری زندگی تو تم نے اس کو گالیاں دی، ساری زندگی تو تم نے ڈیگریڈ کیا، اب وہ آخری وقت میں تمہیں کندھا دینے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اپنی الگ دنیا بسا چکا ہے. والد محترم نے فرمایا، احمد رضا بیٹا یہ تم نے لکھا ہے؟ جی ابا جی میں نے لکھا ہے. اب دیکھیے کمال شفقت اور محبت ہے. والد محترم مسند سے کھڑے ہوئے، احمد رضا کا ہاتھ پکڑا، اپنی مسند پر لے کے آیا، فرمایا بیٹھو احمد رضا میری جگہ پر، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، فتویٰ دینا یہ تمہارا کام ہے. امام اہل سنت فرماتے تھے میں نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا تھا کہ ابا جان اب آپ فتویٰ نویسی نہیں کریں گے، اب انشاءاللہ سارے فتوے احمد رضا لکھے گا، بس آپ دیکھ لیا کریں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اپنی اولاد کو حوصلہ دینا، اپنی اولاد کی ہمت بڑھانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر 2-4 باتیں اور سن لو، کیونکہ ان میں تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار ہمیشہ یہیں پر جمعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ کبھی کبھار آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، بعض نئے بھی ہوں گے. ایک سوال ہوتا ہے، کوئی شادی کی محفل ہے، کوئی ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ولیمے کی تقریب ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل گئی، سنی بریلوی جھگڑ، یہ بریلوی اور دیوبندی جھگڑے پہ گفتگو چل گئی۔ ایک بندہ کہتا ہے صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ جو بریلویوں کے احمد رضا تھے نا، مولوی احمد رضا جن کو یہ مجدد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں۔ اب کہنے لگے ایک صاحب حضرت تو بہت ہے، آپ اپنے حضرت کو اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی تو بہت ہیں، آپ اپنے علی کو اشرف علی کیوں کہتے ہیں؟ جب سوال اس طریقے سے ہوگا پھر ہمارا جواب اس طریقے سے ہوگا، اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہے نا صاحب، یہ جو احمد رضا ہے مولوی، یہ دار العلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، وہیں پہ پڑھا، وہیں پہ لکھا، اور جھگڑا ہو گیا، بریلی چلے گئے، اپنے استادوں پر، بڑے بڑے لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا دیے، تو دار العلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، بریلی جا کر کے نیا فرقہ جو ہے وہ ایجاد کر دیا۔ تو یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو جتنے اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میری بات کو ذہن میں رکھے، میں الحمدللہ یہیں پر رہتا ہوں، نمازوں میں بھی یہیں پہ ہوتا ہوں، ویسے بھی یہیں پہ ہوتا ہوں، کوئی بات غلط ہو تو آ جانا میرے پاس۔ حضور امام اہل سنت جو یہ کہتے ہیں کہ دار العلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، میں آپ کو بتاؤں، جب 1286 میں امام اہل سنت پڑھ کے فارغ ہوئے، کم از کم یہ لوگ اپنی کتابیں تو پڑھ لینا، امام اہل سنت جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس وقت 1286 میں دار العلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا، انہوں نے دار العلوم دیوبند بھی بنا دیا، اعلی حضرت کو داخل بھی کر دیا، وہاں جھگڑا بھی کروا دیا، اور وہاں سے نکال کے بریلی بھی پہنچا دیا، دار العلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا۔ آئیے دار العلوم دیوبند کب بنا، اب تو موبائل ہے نا، نیٹ آن کیجئے گا نماز کے بعد، گوگل پہ جائیے گا، گوگل ایم ایچ پہ، اور تاریخ دیوبند لکھیے گا، اردو پی ڈی ایف، فوراً کتاب سامنے آ جائے گی۔ پہلے ہم دیوبندیوں کو سامنے لاتے تھے، اب گوگل سامنے لا رہا، سامنے آ جائے گی۔ صاحب 15 محرم الحرام 1283 بمطابق 30 مئی 1867 میں دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دار العلوم دیوبند، صفحہ نمبر 14، لکھنے والے ہیں مولوی محمد طیب، معتمیم ہیں دار العلوم دیوبند کے۔ 1283 کے اندر بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد کا مطلب پہلے کیا ہوتا تھا کہ گڑا کھودتے تھے اور اینٹ لگا دیتے تھے، پہلے ایسے ہی ہوتا، اب یہ ڈرامے بازی نہیں آئی نا، اور ربن لو اور یہ لو، پردے لگاؤ، پھر یہ ہٹیں گے صاحب، اور پھر سب کچھ ہوگا، پہلے تو گڑا کھودتے تھے، اینٹ لگا دیتے۔ صاحب یہ بنیاد جو ہے ہم نے مسجد کی رکھ دی ہے، مدرسے کی رکھ دی ہے۔ تو 1283 کے اندر 15 محرم میں دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، پہلا گڑا کھودا گیا، بنیاد رکھی گئی، ابھی بنا ہی نہیں۔ اور امام اہل سنت 1286 میں فارغ ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے ساتھ پڑھتے تھے، پتا ہے تمہیں، دونوں ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے، بعد میں جھگڑا ہوا یہ سارا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1286 میں فراغت حاصل کی۔ اچھا کمال دیکھے آپ، امام اہل سنت 1272 میں پیدا ہوئے، مولوی اشرف علی تھانوی 1280 میں، تو اللہ تعالی نے میرے امام کو اشرف علی تھانوی سے عمر میں بھی بڑا رکھا، علم میں بھی بڑا رکھا، کہ بعد میں یہ نہیں کہہ دے کہ چھوٹا تھا احمد رضا اور دیکھو ہمارے خلاف اتنے فتوے دیے ہیں۔ 1272 میں پیدا ہوئے اور یہ 1280 میں، مولوی اشرف علی تھانوی نے دار العلوم دیوبند میں داخلہ لیا 1295 میں، اور 1301 میں مولوی اشرف علی تھانوی دار العلوم دیوبند سے پڑھ کے فارغ ہوئے، اور 1301 میں امام اہل سنت 1000 کے تقریباً قریب کتابیں لکھ کر کے عوام اہل سنت کو دے چکے تھے۔ 1301 میں، یہ بالکل تاریخی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام اہل سنت نے یہ 1301 کے اندر کئی کتابوں کے الحمدللہ امام اہل سنت مصنف بن چکے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، 1291 میں امام اہل سنت نے نکاح کیا، 1294 میں حضور امام اہل سنت، یہ ابھی تک مرید نہیں ہوئے تھے، امام اہل سنت مرید ہونے کے لیے مہریرہ شریف پہنچے، حضور سیدی و مرشدی سید شاہ علی رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، والد محترم بھی مرید ہوئے، اعلی حضرت بھی مرید ہوئے، پیر و مرشد نے والد کو بھی مرید کیا، احمد رضا کو بھی مرید کیا اعلی حضرت، اور مرید کرنے کے فوراً بعد 13 سلسلوں کے اندر سند خلافت اور اجازت بھی عطا فرما دی. اب حضور نوری میاں رحمت اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے، عرض کرنے لگے مرشدی یہاں تو لوگ سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، سالوں سے ہے، آپ مجاہدات کرواتے ہیں، ریاضتیں کرواتے ہیں، یہ دونوں باپ بیٹے آئے، آپ نے مرید بھی کیا، خلافتیں بھی، وہ بھی 13 سلسلوں میں، ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے وہ لوگ جو آتے ہیں نا وہ محلہ کچیلا دل لے کر کے آتے ہیں، جب میں نے ان کے قلوب کی طرف دیکھا تو ان کے دلوں کو تو میں نے آئینے سے زیادہ شفاف پایا. بس کنیکشن کی ضرورت تھی، نسبت کی ضرورت تھی، تعلق کی ضرورت تھی، وہ تعلق ہم نے ان کا قائم فرما دیا ہے. اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ پہلے مجھے بڑی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھ سے پوچھے کہ آل رسول کیا لائے ہو، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، جب سے احمد رضا کو مرید کیا ہے اب اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا آل رسول کیا لے کے آئے ہو تو میں احمد رضا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اللہ اکبر، دیکھیں مرشد فخر کر رہے ہیں اپنے مرید پر، یہ میرا مرید ایسا ہے کہ میں اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. حضور امام اہل سنت نے 1295 میں پہلا حج کیا، اپنے والدین کے ساتھ امام اہل سنت حج پہ پہنچے. اچھا امام اہل سنت بظاہر بریلی میں، میں نے وہ دیکھا ہے امام اہل سنت کا وہ حجرہ مبارکہ جہاں پہ وہ رونق افروز ہوتے تھے، چھوٹی سی جگہ ہے، چٹائی بچھی ہوئی، وہاں پر بیٹھ کر کے لکھتے تھے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، جو بندہ اخلاص سے دین کا کام کرتا ہے نا، یہ تو اب فیس بک اور یہ واٹس اپ، یہ سوشل میڈیا تو اب آیا، اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. جب بندہ اخلاص سے دین کا کام کرتا ہے نا، اللہ اس کے نام کی شہرت پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے. یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن مدینہ شریف، مکہ شریف، شام، لبنان، یہ تمام علماء کرام جانتے تھے کہ بریلی میں ایک ایسا شخص موجود ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، جو سوال اس سے کیا جائے وہ سوال کے جوابات دیتا ہے. امام اہل سنت یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ پہنچے، امام اہل سنت نے حج کی سعادت حاصل کی. اب جب حج کی سعادت حاصل کر لی تو اب سفر شروع ہوا مدینہ شریف کا. اب جب مدینہ شریف کا سفر شروع ہوا تو امام اہل سنت نے اس سفر میں ایک شاندار نظم تحریر فرمائی جو ہم سب پڑھا کرتے ہیں الحمدللہ، کہ جس میں وہ کہتے ہیں حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا یہاں تڑپنا دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اللہ اکبر. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، اولی حق اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلہ دیکھو، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہ دیکھو. اتنی شاندار بات امام اہل سنت کی ہے، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہ دیکھو، مہرے مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. یہ حتیم کو ذرا غور سے دیکھ لیں، چاند کی شکل بالکل ایسی حتیم ہے نا، مہرے مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو، ہو چکا ظلمت دل کو سائے سنگے اسود، آپ دوسری مدینے کا بھی رتبہ دیکھو، کر چکی رفت کعبہ پہ پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو اللہ اکبر کہتے ہیں بے نیازی سے وہاں کاف کی پائی طاعت جوش رحمت میں یہاں گناہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے مجرم آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارما ادب و شوق کا یہاں باہم اچھلنا دیکھو خوب مسا میں با امید صفا دوڑ لیے راہ جانا کی صفا کا بھی تماشا دیکھو رقص مسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی صرف انہی اشعار پہ میں تشریح کروں تو گھنٹہ لگ جائے اس پر صرف دو شعر پہ تشریح کرتا ہوں رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی یعنی مینا میں تم نے قربانی کے جانور کو تڑپتے پھڑکتے دیکھا نا فرماتے رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی دل خونابہ فشاں کا یہاں تڑپنا دیکھو ارے آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دل کیسے تڑپتا ہے ذرا اس کو تو دیکھو رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی دول دل خونابہ فشاں کا یہاں تڑپنا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اللہ اکبر یہ جو پرنالہ ہے نا یہ میزاب رحمت ذرا جانا سعودی چینل پر یہ مباشر یعنی لائیو اس کو کہتے ہیں جب آتا ہے آپ دیکھیں کعبہ دکھاتا ہے پرنالہ دکھاتا ہے بارش جب برستی ہے چھت پر جب پانی جمع ہوتا ہے کعبے شریف کی اسی پرنالے سے نیچے گرتا ہے اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا اس کا سیدھا رخ مدینہ شریف کی طرف غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اس کو یوں سمجھ لو میرے والد محترم کہا کرتے تھے کوئی اچھا طبیب ہو اچھا حکیم ہو وہ کسی گلی میں اپنا مطب کھولے تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ روڈ پر بورڈ لگاتا ہے اور بورڈ پر اپنا نام لکھتا ہے اور نیچے ایرو کا نشان بناتا تیر کا نشان بناتا لوگ دیکھتے فلا حکیم صاحب اچھا بورڈ ادھر ہے یہ تیر کا نشان ہے بس اسی کی سیدھ میں آ جاؤ تو شفا خانہ یہاں ہے مطب یہاں ہے وہ کعبے پر گویا ایرو کا نشان لگا ہوا ہے حج تو تم نے کر لیا عمرہ تو تم نے کر لیا طواف تو تم نے کر لیا اب شفا چاہتے ہو سیدھا چلے جاؤ اس کی سیدھ میں شفا خانہ تو مدینے میں ہے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اللہ اکبر یہ وہ شاندار نظم ہے جو حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے پہلے حج میں جو امام اہل سنت نے کیا 1295 میں اس میں امام اہل سنت نے یہ نظم تحریر فرمائی اللہ اکبر باتیں بہت ہیں لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ چکا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی گفتگو ہوگی لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور ہماری طرف چاروں طرف سے جو سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کے تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے آپ ضرور تشریف لائیں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو واخر دعوانا ان الحمدللہ